تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو, ریچول, ظاہری شکل, وہ اصل نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سراج کرتی ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان, موٹیویشن. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے, نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے, وہ نیکی نہیں ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. پروگرام کا آغاز ہم تلاوت سے کر رہے ہیں قاری ریحان غالب آپ کے سامنے قرأت فرمائیں گے. میں انہیں اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. والصابرين في بأساء والضراء وحين البأس
جزاك اللہ قاری ریحان غالب، آپ کی شرط نے یقیناً سامعین کو مسرور کر دیا ہے. اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو ترجمہ سنا دوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کے سامنے شرط کی گئی. ترجمہ یوں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگیوں مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. یہ ترجمہ سورہ بقرہ کی 177 کی آیت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ہم آج کے عنوان کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی آج کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا پرانی تصور. مسلم شریف کی حدیث ہے، نواز بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی اور بدی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو، یعنی اپنے دل سے جان لو. پھر مزید آگے کہا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کے عمل سے آپ کا قلب مطمئن ہو جائے، اور بدی وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، اور یہ وہ عمل ہے جسے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا اس کو جانے. یہ ہے بدی. سامعین کرام، آج جس عنوان پر انشاءاللہ قرآن کے تصور میں، قرآن کے پس منظر میں نیکی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خطاب کریں. آپ کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور. نیکی کا قرآنی تصور, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ربنا اجعلنا منهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. سورة البقرة في آية نمبر 177 قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے. سورة العصر قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے. اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید سے اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی. قرآن کا یونٹ ہے آیت. آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے. آیت والعصر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے. آیت مکمل جملہ بھی ہے ان الانسان لفی خسر. آیت 10 جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی. یہ کس نے تعین کیا؟ یہ کسی نحوی نے, کسی ادیب نے, کسی منطقی نے یہ طے نہیں کیا ہے. یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہیں, موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر. آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں, کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے ورس. یہ صحیح نہیں ہے. ورس کا تعلق شاعری سے ہے. آیت جملہ بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے. حامیم آیت ہو گئی اگر تو اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں. آیت کے معنی ہے نشانی. قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے. اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی لفظ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے. اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریزی. آیتوں سے مل کر سورتیں بنتی ہیں. آیتوں کی طرح سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. ایک انتہا پر وہ تین سورتیں, سورت العصر, سورة الکوثر، سورة النصر، تین تین آیات. دوسری انتہا پر سورة البقرہ 267 آیات. یہ بھی امور توقیفیہ میں ہے، اس کا کسی منطق کے اصول سے، کسی معانی اور بیان کے اصول سے، کسی نحو یا صرف کے اصول سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے، کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہے اس میں اختلاف ہے. 6,500 کے لگ بھگ آیات ہے، کم و بیش. اور اس فرق کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر سورت سے پہلے سوائے ایک سورت توبہ کے آیت بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اسے کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگر کاؤنٹ کریں گے تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا، نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گی. لہذا آیات کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے قرآن مجید، سورتوں کی تعداد متفق علیہ ہے 114. اب سورت کا ترجمہ بھی چیپٹر کرنا غلط ہے، سورت چیپٹر نہیں ہے. اس کے لیے بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا، ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا سورہ سورہ انگریزی میں. ہم اس کو عام کریں خود بہت یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر مقبول ہو جائے گی، معروف ہو جائے گی. سور عربی میں کہتے ہیں فصیل کو، سورت معانی کا ایک شہر ہے، معانی کا، ہدایت کا، علم کا، معرفت کا شہر، جس کے گردا گرد ایک فصیل ہے. پرانے زمانے کے شہر ایسے ہی ہوتے تھے، فصیل ہے، دروازے ہیں اس میں، پھر شہر کے اندر کہیں مارکیٹ پلیس ہے، کہیں کوئی عبادت گاہ ہے، کہیں کوئی اور شہر ہے، رہائش گاہیں ہیں. تو ان سورتوں کا معاملہ بھی اسی طرح. اور ان کے ضمن میں یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ آیات اگر آپ علیحدہ علیحدہ سامنے رکھیں گے تو ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ان کو جوڑ کر جو سورت کی شکل دی گئی ہے اسے ایک اضافی مفہوم آپ کے سامنے آئے گا. ان کے باہمی ربط، ان کو جوڑ کر ایک ہار میں جو پرویا گیا ہے اس سے ان کا معنوی حسن دوبارہ ہوگا. لہذا رب رب الآیت بالآیت، ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا رب ہے، یہ بہت اہم. اور یہ جو ایک شہر معین کر دیا گیا معانی کا، اس میں کیا اصول ہے، کیا اس کا مرکزی خیال ہے، عربی میں اس کو کہیں گے اس کا عمود کیا ہے. ہر سورت کا ایک عمود ہے، اس عبود کے گرد اس کی ساری آیات گھوم رہی ہے. لہذا جب تک کسی صورت کا عبود سمجھ میں نہ آ جائے، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو رہی ہے. اب پہلے یہ کہ ہر آیت کا مفہوم معین ہو، دوسرے آیات کے باہمی رب سے مفہوم معین ہو، تیسرے یہ کہ ایک صورت کے عبود کے اعتبار سے ایک مفہوم معین ہو کہ ان آیات کا کیا مفہوم. یہ تدبر قرآن کے چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ہم اس آیت کا، طویل آیت کا، یہ زبان ترجمہ آپ نے سن بھی لیا ہے، مجھ سے بھی سماعت فرما لیجیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں ہے، نہیں، اس سے مفہوم نہیں ادا ہوتا. کل نیکی یہی نہیں ہے، تمام نیکی یہی نہیں ہے. ولکن البر، اور حقیقی نیکی اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر، اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر، الکتاب، یہ حق کے لیے اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا والنبیین تمام انبیاء، تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا وآتى المال على حبه، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی رغم، اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے. کن کن کو؟ سب سے پہلے قرابت داروں کو، پھر یتیموں کو. اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مضمر ہے، اور مساکین کو، اور راہ چلنے والوں کو، اور مانگنے والوں کو، دست سوال دراز کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑا دینے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھی اس نے نماز، اور ادا کی اس نے زکات، یا ادا کرتا رہا زکات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کریں. والصابرین، یہاں صابرون نہیں ہے، والصابرون فی الباسا، یہ ہو سکتا تھا سمپل صابرین، یہ حالت نسبی میں کیوں آیا؟ اور خاص طور پر اخص من ذکر الصابرین، میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت غمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نسب یا اس سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازم المحذوف ہیں. یہ مفعول کی حالت میں کیوں آیا، فاعل کی حالت میں کیوں نہیں آیا؟ صابرین، اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں ان کا، صبر کرنے والوں کا. کن کن چیزوں میں صبر ہے؟ فقر و فاقہ، البأساء والضراء، اور دکھ تکلیف، زخم کی چیزیں اٹھ رہی ہیں یا کسی اور نوع کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. وحین الباس، اور جنگ کے وقت. اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے، حق و باطل کے درمیان جنگ، یہ درست اضافہ ہے، یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے، یہ میں وضاحت سے بعد میں عرض کروں. اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں. اولئک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو متقی ہیں خدا طرف. اب اسی میں پہلی بات جس سے تم توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں ظاہر ہوتی ہیں. پتیاں پہلے بھی تھیں، اس میں نظر نہیں آ رہی، پہلے وہ کلی تھی، اب کھل کر پھول بن گیا. بالکل یہی نسبت ہے سورۃ العصر میں اور اس آیت البر میں. یہ آیت ہے، اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا آیت البر، یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اب دیکھیے وہاں لفظ آیا تھا الا الذین آمنوا، یہاں پانچ پتیاں آ گئی ایمان کی. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبی، وہاں ایک اصطلاح آئی تھی وعمل الصالحات، یہاں یوں سمجھیے کہ ایک تنے سے تین شاخیں برآمد ہو گئی. ایک شاخ کا عنوان ہے ہمدردی، اور ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکتا، اگرچہ وہ مال طبعا بہت محمود ہے ہر انسان. اس اعمال صالحہ کا دوسری شاخ عبادات، نماز اور زکات، اور تیسری شاخ معاملات، معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹیکٹ پر ہوتا ہے، معاہدے پر ہوتا ہے. نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں. ایک مزدور اور مزدور رکھنے والے کا ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے, چاہے وہ لکھا نہ گیا. امپلائر امپلائی کے تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے ہیں. تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو عہد وہ کر لیں اس عہد کو پورا کریں. اور پھر جیسے صبر کی بات آئی تھی سورۃ العصر میں, یہاں تین مقامات خاص طور پر اور ان کا خاص تعلق ہے ایک خاص عمل سے, وہ میں بات درج کروں گا. صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, فقر و فاقہ, بھوک تنگی, احتیاج اور تکلیف اور جنگ کے وقت, یہ سارے اوصاف اگر جمع ہو تو قرآن کا تصور نیکی پورا ہوتا ہے. یہ انسانی سیرت کا ایک خیولہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا. پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے. یہ شخصیت جو ان عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیک. وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست, اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ سچے ہیں, نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچے ہیں. اور اضافی طور پر نافلۃ لک, یہی متقی ہیں. تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تقویٰ کے اور متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں. یہی متقی ہیں, یہ متقی ہے اور یہی متقی ہے, تو بڑا فرق ہو گیا. اسے عربی میں کہتے ہیں حسر. ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے, اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم. زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں ہے, اس میں نفی نہیں ہے, اور بھی ہو سکتے. زید ہی عالم ہے, یہ حسر ہے کہ ان میں سے صرف زید عالم ہے. صرف یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں, اور صرف یہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں. تو آپ نے ایک رب دیکھا, جو میں نے کل عرض کیا تھا سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے, کتاب الاحکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس کی آیات پہلے بہت محکم کی تھی, پختہ, چند الفاظ کے اندر معانی کا, ہدایت کا, حکمت کا, معرفت کا سمندر جو ہے وہ بند کر لیا گیا. پھر انہیں کی آہستہ آہستہ تفصیل ہوتی ہے. یہ پہلی تفصیل ہے سورۃ العصر. دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس آیت میں خاص قسم کے تصور نیکی کی نفی کی گئی. لیس الملک والملوک وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اور اس کی نفی کے حوالے سے پھر نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا. واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک مکمل کتاب قرآنی اخلاقیات, اس پر ایک مکمل کتاب لکھی جا سکتی. اس کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ایک بار پہلے ذہن میں بٹھا لیجیے. انسانوں نے نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے. میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے کی. میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے, وہاں دیکھ بھی تو پیش کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا, ضمیر, کانشنس, یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے. ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا, لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ. وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے, دیکھو تم نے جھوٹ بولا, تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا, کسی اور نے ملاوت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملاوت کر رہی ہے؟ دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، کیا اچھا کام ہے؟ یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا، ریشنلائز کرتا، ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں، لیکن میں نے یہ کام بھی تو حاصل کیے ہیں نا. انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا. اب دیکھیے ہمارے یہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں. ہمارے یہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے، معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں. لیکن ایک اعتبار سے بہت نیک ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے. تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے، اس کا بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور. آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، صحیح ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے، باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی، اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آنے جا رہی ہیں، قبیلے لگا رہی ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہنتی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آبادی ختم، لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب دس سے مت نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بیسا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا، اب تو ذرا فاصلے پر، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے، درکو نیک نامی مارا گزر نہ دارم، جرکو نمی پسندی تقدیر ہزارا، در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارم، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اسی مقرر کردہ تقدیر ہے، اگر تو نمی پسندی تقدیر کل قزارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہے وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، ویسے لحاظ درندگی سب پاکی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نیکی اصل میں کس جگہ کا نام ہے، کون سی کریا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مسئلہ. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، انہوں نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا. وہ مکمل خرابا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون. اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شان نزول. کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول. آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کے جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے. اسے کہتے استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی. مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے. اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے یہ جنوب میں. اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے. اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں. حدیث کس چیز کا نام ہے، حضور کا قول یا فعل یا تقریر؟ پہلی دونوں چیزوں کو آپ جانتے ہیں، قول اور فعل. یہ تقریر کیا ہے، حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں. تو اگر یہ ذاتی اشتہار تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف. لیکن زیادہ غالب فہم یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں. کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہی نہیں. تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحی حضور کو ہوتی. نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا، کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں. بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا. اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے. وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے. اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا. یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے کیمپ فالوور تھے، ہمارے قبل کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی. اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع ملا. بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت دکھائی سے ہوئے، 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت. نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، ہمارا ایک مرکز مہیا ہو گیا. نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخار، ایک مہاجر ایک انصاری، دی ور ڈکلیئرڈ برادر، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے، کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے. جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا. اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت. اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ یہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف. چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے، آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا. اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے، یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پھلی ہوئی تھی اندر تھوک تھوک کر. اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا. گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت ظاہری، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے، وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی. آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو؟ یہ سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے. اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی کافی، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا، اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے. اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف. وولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی. حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت عام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا. حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئے. آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب. اب یہ تحویل قبلہ جو ہے، یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں. فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں، ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے وہ ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا، کیسا رخ نہیں، ایسا نبی ہے. حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع آتا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر تھے. وہی بات تو سمجھتے تھے، ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے. ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ان کا تو مال کلچرڈ لوگ ہیں، روک تھا ان کا. لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بڑھکائیں اور حضور سے برگشتہ کر. دوسری طرف سادہ نو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اثارت نہیں، غلط رخ پر پڑی ہم نے، اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی. یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا. اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچ کر رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار، فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام، فولو وجوہکم شطر، یہ بار 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 پورے 2 رکوع قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع اسی پر. اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر. تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی، یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے. اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی. حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا تھا. اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز. بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا. بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے دو رکوع، 17واں 18واں رکوع، دو رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں. اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے، تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ دو رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں. لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ. دو رکوع پہلے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ. اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے. للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کرو گے. یہ تمجید ہو گئی تھی. اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سماق تو تھا نہیں، یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر دو رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نئی دل برا خطا انگار. لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب. دل برا سخن شناس نئی دل برا خطا انگار، خطا یہاں ہے، تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے. نیکی تو حقیقت میں وہ ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی. کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ کیا؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں. نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح. ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر. تم مچھر چھانتے ہو اور سموسے اونٹ نکل جاتے ہو. ظاہری معاملات میں، فطری معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو، حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا. اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے، تمہارا دین یہ مطلب ہے. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، یاد کر چکا ہوں. سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں، ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہا ہے، اور فقیر کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بہتر ہے، باطن سے تو بہتر ہی کر سکتا. لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. اب آئیے اس پر غور کیجئے، جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر. اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تاتوا البیوت من ظہورہا. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے اور کیسے جائیں واپس، تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے. تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ایسا ضرور ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا صرف سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو بڑا من گھڑت ایک خیال ہے. لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حسر کا. کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا یا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. دین کا ظاہر بھی ضروری ہے، یہ نہ نفی کیجیے کہ ان کو کہا کا کیا ہے، ظاہر بھی کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہوں ایک ملنگ، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے. جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے، کہ ماذ قرآن مغزہ برداشت مصطفیٰ پیشے سگا انداختے. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہم نے کتوں کے آگے پھینک دی. یہ ہمارے صوفیہ میں سے بات کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے. نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی دیکھی ہے. سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب ہے. لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ تو ظاہر ہے. اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، اے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے ورا الورا ورا الورا ورا الورا، اے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے. بہرحال اب کس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں ہے، کیسل در رہا، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر دو. ولیکن مل بر رہا، بلکہ نیکی اس کی ہے، یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولیکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے. اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں. بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں. بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے، بحر و بر. جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے. لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا، اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، کون آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں خوف سا رہتا تھا، بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا. بر پر خشکی پر آ کے ہی اطمینان ہو گیا، تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے, جو ابھی آپ نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو, اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو, ماں ہا کا فی صدر, جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خدمت ہو جائے, جس سے بے چینی ہو جائے, وہ اسم ہے, وہ گناہ ہے. اس کو ماں ہا کا فی صدر بکرے تعیب طلا علیہ, اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو, وہ گناہ ہے. اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا, آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ, دوڑا جا رہا ہے یہ وقت, اینڈ اور ہارٹس سو سٹاؤٹ اینڈ بریو, اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح کی ایک نظم ہے, بڑی پیاری نظم ہے, چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاور. وہ بھلائیاں, وہ نیکیاں, وہ خدمت خلق, چیریٹیز دیٹ سود اینڈ بلیس اینڈ ہیل, دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے, دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے. چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر سیٹلڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز. یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں, جس کو چاہے اٹھا لے, جو چاہے اٹھا لے. نو مسٹری از ہیئر, نو اسپیشل مون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو. اسموک اسینس as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر, اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے, ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا. تمہارے پاس ایک روٹی تھی, تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو, تمہارا حصہ ہو گیا, بہت بڑا حصہ ہو گیا. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا, وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے, کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی. تو بھیڑ جو ہے حقیقت میں ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا, کچھ سوچتا تھا, یہ نیکی کیا تعلق ہم عمل سے سمجھتے ہیں یا ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے. ایمان تو ایک بات کی حقیقت ہے, نیکی جو ہے وہ ظاہری خارجی حقیقت ہے. یہ کسی سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے. اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے یوگیوں میں جا کر, میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے, تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ کام کو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے, اس کی موٹیویشن نمبر فور. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے, اگر دنیا میں شہرت چاہیے, اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے, دھندا ہے, نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے, وہ نیکی نہیں ہے, چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے, نیت کا ہے, نیت کا ہے. کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے؟ چنانچہ نوٹ کیجئے، اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، فانما لكل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی کچھ ملا گا جس نے اسے نیت کی ہوگی، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله، جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ومن کانت ہجرته للدنیا یصیبها، اور اگر کس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے، مثلاً میں دیتا ہوں مثال، ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے اب کیا کرے گا، مشرکوں نے سوچو اس کا سامان لے لینا، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے، اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا، اب امرأۃن ینکحہا، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت میں نہیں، تو اصل شے یہ ہے، نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو، یہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، یہ ہے پازیٹو موٹیو، ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے، سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے، یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے، تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے، ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں، استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان تک، تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف، خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس، اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے، اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا، کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے دے گا، یہ ہے موٹیو کا فرق اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت, اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا, دنیا میں شہید سمجھا جا رہا. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا, اس نے علم کو پھیلایا خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے, جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, غربا یا کاما مساکین کے لیے خرچ کیا. اب اللہ پوچھے گا اس شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی, جسمانی قوت دی تھی, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لیقال جریء, تو نے تو اس جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بن جائے, تیری جرات کی شہرت ہو جائے. وقت کیلا, وہ کہا جا چکا, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دے. یہی حشر ہوگا اس عالم کا, تمہیں وہ نیکی کا کام کیا تھا. یقال عالم, کہا جا چکا دنیا میں, ڈنکا بچ چکا تمہاری شہرت کا. اب اس میں نوٹ کیجئے, اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بچ جائے, اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی, تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے, میرے ہاتھ چومے جائیں, مجھے نظرانے پیش کیے جائیں, تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی, جس کی سخاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے, اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات, اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولاکن البر بر من عامل باللہ والیوم الآخر. اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین, ان تینوں کو جمع کر لیجئے, اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت. ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے. اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں, اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں. ان چیزوں کو جمع کر لیجیے. رسالت, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت. اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے. دیکھیے, نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں, وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. پیشنز, جذبہ, نیکی بھی ایک جذبہ ہے. کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے. جیسے رہبانیت, ترک دنیا, شادی نہیں کروں گا, گھر گرستی کا بچھیڑا مول نہیں لوں گا, بس اللہ سے لو لگاؤں گا. ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی. آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیسٹیسزم اس کا مطالعہ کیجیے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں, راہب اور راہبائیں رہتی ہیں, اور ان کے تہ خانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے. یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے. حضور کے ساتھ ایسا ہوا. تین اشخاص آئے, انہوں نے حضور کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں, آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا, حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی, بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھے, انہوں نے اسے کم سمجھا, فتقالوہا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے, ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو. لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کہ کہیں توہین بھی نہ ہو جائے, قاضی مونے تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو معصوم ہی ہے, ان کی خطائیں عمل کو ہوتی نہیں, اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبك ما تقدم منها وما تاخر, اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ, میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا, اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا, اس سکیڑ میں نہیں پڑوں گا. میں حضور کو خبر ہو گئی, آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم, خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغہ بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں کی ہیں, متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں. فمن جانے بان سنتی فلے سب انی, جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرا امتی نہیں. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے. ایک صحابی نوجوان صحابہ بچہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص, عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان, بہت بڑا جری سر سالار, بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص, بیٹا نہایت زاہد و عابد مرتاف, راہد مرتاف, ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی نہیں لگائی, ہر روز روزے سے ہیں. یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار, اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے, یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں, کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو, ہر روز روزہ رکھتے ہو. کیا کہہ سکتے تھے, بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل, ہرگز ایسا مت کرو, فإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا وإن لنفسک علیک حقا, تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں, تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہے. ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میں بھی کچیلی رہتی ہو, کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کوئی جسے سنہار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا, تو ان کا کہ مجھے کیا فرق ہے, تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی فرق ہے ہی نہیں, تو کس کے لیے بنا سنگار کرو. یہ بھی الفاظ آتے ہیں, تھوڑا ہرگز مت کرو. میں تو کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا, میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوچتا بھی, میری بیویاں ہیں مقابلے, تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا, تو سبب نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو اعتدال. انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے. وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے. یہ نمونہ معتدل ہے, متوازن ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے, پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں. حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار, جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے, وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے, تو اس طرح کا لیتا معاملہ اپنی بیویوں کی دل جوئی, ان سے محبت اور پیار کی باتیں, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ احباب درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ تباہی پیدا کرو، کر کے دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا. دنیا میں رہتے ہوئے کر کے دنیا، کر کے دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ. اب آگے چلتے ہیں. وآتى المال على حبه، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، على رغم. جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے. تو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے. اب آگے اس سے تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا. الا آتا ہے مخالفت کے لیے، الا رغم. مال محبوب ہے، کس کو نہیں؟ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کے جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑے بکریوں کے گلے کے گلے ہو، اور گائے اور بیل ہو، یہ ساری چیزیں محبوب ہیں. اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے. تو جیسے اردو میں ہم علی رغم کہتے ہیں، علی رغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے. اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے. وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا، اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روزے میں اثر کے جان گزار بوز اولی پرسش نماز بوز، اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ نماز کا بعد میں آ رہا ہے. آت المال آ رہا ہوں بہی زبر قربا بل اقامہ بل مساکین و ابن سبیل و سائلین و ابن رقاب، کتنا دور لے گئے. وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، یہ ہے ترکیب کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا. یہاں عنوان کیا ہے؟ یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے، اس کی روح ایمان ہے، اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی، اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، برنفاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روح گیا. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا، میں جو ہے وہ رفتا فقط حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو، تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث نیک نہیں ہو سکتے. من يرام الرفق، رفق کہتے ہیں نرمی، رفیق ہمارا ساتھی، دم تھار. ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا، آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو. ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم درد، ان کا درد مشترک. ہم عصر ایک زمانے کے لوگ، ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہیں، ہم درد. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. اگر یہ رفق نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے، تو کل خیر سے محروم. پڑھ جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں ہو. اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے؟ لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں، انتہائی موقع، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں. خبیز پھٹ گئی ہے، بوسیدہ دے دو کسی کو. یہ نہیں ہے خیرات صدقہ، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. سر تناز الفرہ ذر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں، عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیر ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. فآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربى، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتے داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من عطا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رفیق، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکرت کہتے ہیں کم ہمتی. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورسینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر نہیں سکتا، وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے، ضرورت علیہم الذلت والمسکرت، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکرت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق. وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا، سرائیں تھی نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر وہ بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا اس وقت سے. لیکن یہ کہ ابن السبیل، یہ بھی ایک خاصا ہے. وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس. مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو. تو سخت مسمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو. جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم تائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایپ کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں. پھر وہ 5 روپے نہیں، ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا یہ کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وسائلین وفر رقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. فلا مسا اب مسائل فلا تنہا، چھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں تو آپ کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائی کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائی کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی انسان خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوک کر دباؤ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیکری جو ہے یہ ایک الگ آشا ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. رفیل نقاب، نقاب جمع ہے رقبہ گردن، حق و رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ. حق و رقبت، کسی کی گردن چھڑا دینا. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیر اونر، دیر ماسٹر، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو جمع کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر کا ٹھیک ہے لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمب سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں، تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبر آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فق و رقابت اس کی ذیل میں حاصل آئے گا. اب اس کے بعد آیا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. ہر نماز ایمان کی تجدید ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو, ایمان کو تازہ کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایمان باللہ تازہ ہوا نا. مالک یوم الدین, ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا. یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے, نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین, دین کا ستون ہے یہ نماز. اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. بعد میں کیوں آ رہا ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ ایمان, اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز. عملی نیکی میں اصل کیا ہے؟ ہمدردی. ہمدردی میں مال خرچ کرنا, اور اس کے لیے ستون ہے زکات. کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو. بوتل کا تار تو کھل جائے, پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو. یہ تو آبلیگیٹری ہے, یہ تو فرض ہے, یہ تو لازم ہے. لیکن مقصد کیا ہے اس کو جو سمجھ لیا, بس یہی زکات ہی ہمارے ذمے میں ہے, وہ بڑے مغالطے میں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان فی المال حقا صرف زکات. اے مسلمانوں, یہ نہ سمجھنا کہ بس زکات ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا. ان فی المال حقا صرف زکات, تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکات کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, فآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. یہاں آت الزکاۃ تو ہے ہی ہے, اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے, اس سے آگے کی بات ہے, یہ ایڈیشنل ہے. اسی لیے جب انفقو 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں, ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے گی. فرمایا قل العفو, کہہ دو جو بھی ضرورت سے ظاہر دے ڈالو. ڈونٹ ایکومولیٹ, ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. ایک بات آپ سے کہوں, آپ کچھ چونک جائیں گے. حضور نے کبھی زکات دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکات واجب ہوتی؟ ایسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن. بھائی کبھی آپ نے مال رکھا ہے؟ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں, مسواک کر لی ہے, پانچ جو ہے تخنے سے اوپر کر لیے ہیں, یہ اسوہ ہے. ہاں ہے, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, سنت ہے, اسوہ تو یہ ہے. اور صرف آپ کا نہیں, جنہیں ہم کہتے فقرائے صحابہ, ابو ہریرہ, ابو ذر, سلمان فارسی, علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, یہ فقرائے صحابہ میں سے تھے. کبھی اسے رکھا اپنے پاس؟ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی, حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں, کہاں لے کے جائیں. ایک انصاری نے ایک ہجرا دیا ہے اپنے مکان کا, اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی. ہی ڈیڈنٹ ہیو اینی ہوم. ابو ذر، وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجورے کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں، نال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا، یہ عائشہ کو دیا، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رک کر کے کہا، عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. اما بنعمت ربک فحدث، اور یہ جو فرمایا گیا الحاکم التکاثر میں، نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں ہیں. یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ، آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. جتنا بھی آپ نے جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو، 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں، 7000، 700 گنا. ہائی ٹو کیپ اٹ ان دیز بینک. حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مباعث کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مباعث آئے ہیں، ان سے اونچے وعد کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کرتا. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا، وہی تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر بھیجیں گے آپ کی جان کو، جیسے کہ سیخ پر سے کباب بھیجا جاتا ہے. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے، جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینک میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کر دے، تم کیا کریں؟ میرے پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو، اسے اگر یہ دی جائے سزا، تو اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہیں، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکات دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکات سے پوری نہ ہو سکے، تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید دے سکتا ہے زکات کے علاوہ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جانگ اصل تحریک جو تھی انقلابی تحریک, اس میں بھی کمی آپ نے جبر سے کام لے لیا. یہ آپ کی چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا, جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر, عام حالات بھی یہ نہیں ہے. شفائے صحابی انصاری, میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں, تو چاہتے ہو کہ اپنے رورخا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤں؟ دل اچھا میں آدھا جزا ہی, آدھا بھی بہت. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی ہے, وہ سلس و کثیر, اور سلس بھی بہت ہے. اور یہی قانون ہے وراثت کا, آپ سلس سے زیادہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. دو تہائی مال جو ہے کم سے کم, وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو, اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں, وارث کے لیے لا وصیت علی وارث. تو یہ ہے زکات, در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی ہے. کم سے کم, کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کور کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. اور وفا کرنے والے, پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیں. میں اشارہ کر چکا ہوں, جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے. ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے, اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے کام نہ کرے, اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے, تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے. ایک ملازم ہے, وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, مکھیاں مار رہا ہے, یہ چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے, جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے, تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف نہیں کر رہا. شادی سوشل کانٹریکٹ ہے, عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں, آپ ظالم ہیں. عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے, ظالم ہیں. اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی, خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو. یہ گویا کہ اسٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات دنیاوی جو ہے ان کے لیے. ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر کفنی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں, انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں لینے دینے کے, خرید و فروخت کے, ملازمت کے, شادی کے, یہ سب کے سب صحیح ہوں گے, اسی لیے ہوں گے, ان میں خیر ہوگا, ان میں برکت ہوگا. حضور نے فرمایا عزت المومن کا اخذ القف, مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے, جکڑا ہوا ہے وہ, نہیں جا سکتا کہیں. ہی ہیز ٹو فلفل ہز کمٹمنٹ. اور کس قدر کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا, حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال, شاز ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں, لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس شخص میں امانت داری کا وقت نہیں, اس کا کوئی ایمان نہیں, اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں, اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہو کریں گے. اس سے بڑا واحدہ کیا ہوگا, پوری زندگی کو کور کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا واحدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا. حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر، ایک واقعہ آتا ہے، یہ قبل ظہور نبوت، میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور نبوت، نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے. کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی، اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا، انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں، چلا گیا اور جا کر بھول گیا. فذکر بعد ثلاثن، اب اسے یاد آیا تین کے بعد، تین دن بھی ہو سکتے ہیں، تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ تین دن کے بعد یاد آیا. گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے ہوں، اس نے معذرت کی، فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا، میں تو اپنے عہد کا پابند تھا، میں کیسے ہلتا یہاں، میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں گا. تو ایفائے عہد، یہ گویا کے معاملات، میں نے کہا تھا کہ عمل کے یہاں پر تین بڑی بڑی شاخیں آ گئی، ایمان کی پانچ پتیاں گلی کھل کر پھول بن گیا، اعمال کا ایک تناور درخت ہے، اس کے تین جو ہے بڑی بڑی شاخیں آ گئی، ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا باغ کھڑ کر سکتا، عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکات، معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے، ایفائے عہد. یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے، الا الذین آمنوا، اس کا یہاں ذکر آ گیا، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وعملوا الصالحات، جو تنے کے تین شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے، لیکن امپلائڈ ہے یہاں پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا، خبر حق و باطل کی جنگ کے وقت، یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علی الطاعہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، صبر علی المعصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں، صبر اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ تین سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر، اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پا، ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے، رفع عذاب میں جو ہوا ہے، بیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنی سکن مبارک پر دو پتھر باندھے، غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ تین تین مجاہدوں کا ایک دن کا راشن ایک کھجور، پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی پھر دوسرے کو دے دی، اس نے چوسی پھر تیسرے کو دی. تو اس لیے والصابرین، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفعول کی حیثیت میں آیا خاص طور پر ایمفسائز کرنے کے لیے، صابرون نہیں آیا، والصابرین اخص بذکر الصابرین، اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے، بھوک سہو تکلیفیں سہو اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا، ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ، پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا وہ دوسروں کو مانجھے مانجھے مانجھے، پھر مانجنا ہی کرا ہے آگے نہیں، میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں. اور شیطان خوش ہوتا ہنستا ہے، لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان کو میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے. نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا، تواصو بالحق سے متواصو بالصبر، یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں، زخم آ گیا ہے تیسرے اٹھ رہی ہے برداشت کر رہے ہیں، آدمی کام جاتا ہے. معاذ اور معاذ جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چل ٹھیک تم آ جاؤ. چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، آپ نے کشتی کرائی اس نے پچھاڑ دیا، اچھا آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. انہیں میں سے ایک کہا، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا مار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک قسمہ کوئی ایک چندن لگا رہ گیا کسی، اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا. اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا. وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دے، جس کا تصور نکٹ ہو. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ، وہ جنگ جو ہے زر پرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو، انسانوں کو کیپیٹلزم کے جنگل سے اور اس کے جنگل سے نجات دلانے کے لیے، وہ جنگ جو حق کے لیے اس میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے. اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے، چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو، چاہے وہ کرسچن مونیسٹیسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے، لیکن پیک حضور نے اسے کہا ذروۃ الصنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالطے خود ہم نے پیدا کیے جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں. اب دوسروں کا شکوہ کیا کریں، غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر، اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا. تو والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، بر اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے. لیکن یہ پوری شخصیت، پورا سراپا، جسے آپ کہتے ہیں ان آرگینک ہول، ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں، آرگینک چیز کاٹیں گے ختم ہو جائے گی، زندگی نہیں رہے گی اس کی. آرگینک ہول، اس کا ہر جز لازم ہے. اس کے روح روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے. اس کے اعمال کا ذکر آ گیا, اور چونکہ اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ ری انفورس کنکریٹ کی وال ہے, اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر, اس دیوار کی مانند کھڑے رہے جس میں کوئی رکھنا نہ پیدا کیا جا سکے. یہ اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے شعر میں, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. محبوبیت خداوندی کا مقام یہ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں, ایک تو نفع ہوتا ہے, ایک بونس تھی تنخواہ, ایک بونس. مضمون تھا دل کے بارے میں, لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہے. تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر, داڑھی لمبی ہو, لباس صحیح ہو, کوئی جبہ ہو, کوئی عبا ہو, کوئی عمامہ ہو, وغیرہ 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 وغیرہ. ہاں کر وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں, سنت سمجھ کر کی جائیں یقیناً موجب ثواب ہے, لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری تیپ تاپ حضرت مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے جس کو اوپر سے خوب آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے, اندر گڑی گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں, پھر تقویٰ اور نیکی جو ہے اس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے. یہ ہے نیکی کا قرآنی تصور. اور ایک آیت ہے, کاش کہ میں میرے قلم پر بھی جس طرح اللہ نے میری زبان کا عہدہ کھولا ہوا ہے, لیکن میرا قلم زیادہ نہیں چل پایا ہے. میں نے لکھی بہت کم چیزیں ہیں, لکھی ہیں کچھ لیکن کم. میرا میڈیم جو رہا ہے وہ اسپوکن ورڈ ہے, اور ایک اعتبار سے میں اس پر خوش بھی ہوں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیم صرف اسپوکن ورڈ تھا. آپ لکھا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے, لیکن بہرحال میں اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر رہا, بس میری کمزوری ہے. اگر وہ قلم کھلا ہوتا تو میں اس پر ایک پوری کتاب لکھتا ہوں اخلاقیات قرآنی کے موضوع پر. یہ ہے سٹینڈرڈ, یہ ہے شخصیت, یہ ہے سراپا, یہ ہے وہ کردار جو ازرو قرآن نیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
الحمدللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی تقریر نے نیکی کا یقیناً واضح تصور ہمارے ذہن میں قرآن کے پس منظر میں قائم کر دیا ہے. اب میں براہ راست سوالوں کی طرف آ رہا ہوں. عبد الغنی صاحب پوچھتے ہیں, واٹ اباؤٹ دی گڈ ڈیڈز اینڈ سیکریفائسز آف پیپل لائک مدر ٹیریسا اینڈ ادرس لائک ہر, وڈ دے اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ اور سیو دیم آن دی ڈے آف آخرا اسیومنگ دیٹ دیئر انٹینشن واز سروس آف گاڈ.
No, the question is, why didn't she accept Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as the messenger of God? کوئی عصبیت تھی نا, کوئی اندر جو ہے تعصب تھا کہ نہیں. تو ہم بغیر ایمان کسی نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کرتے.
دوسرا سوال عظما میمن کا ہے, وہ پوچھتی ہے, واٹ اباؤٹ دی سائنٹسٹ لائک نیوٹن اینڈ آئنسٹائن who have done so many discoveries and inventions, will their work and contribution which is benefiting all mankind will be considered as neki?
میرا خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی سوال کے ذمن میں، لیکن یہاں میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو بات میرے ہاں میرے بیان میں رہ گئی ہے وہ میں واضح کر دوں. دیکھیے، ایک شخص اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر یقین نہیں رکھتا، وہ نیکی کیوں کر رہا؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے، کوئی اسے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہتے، جو اپنے وقت میں جو امت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور موسیٰ پر ایمان کافی تھا، اس کے ساتھ نیکی ان کی قبول تھی. یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا وہ تو بدبخت، اس کو سخت سزا کا مستحق. ایمانیات ثلاثہ جو ہمارے ہیں، اصولی طور پر سب سے اہم ایمان ایمان باللہ ہے، عملی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ایمان بالآخرہ ہے، قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان جو ہے ایمان بالرسالت ہے. اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، یہ تو کافر. الا یہ کہ اس تک رسول کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو، دیٹ از اے سیپریٹ کیس.
ایک ہمارے نان مسلم بھائی ہیں روی، وہ کہتے ہیں کہ وطن پرستی اور قوم پرستی اللہ کے نزدیک نیکی ہے یا نہیں؟
وطن کی محبت نیکی ہے، وطن کی حفاظت نیکی ہے، وطن کا دفاع نیکی ہے، پرستش نیکی نہیں ہے. پرستش صرف خدا کی ہو، ہم نے کچھ اور خدا بنا لیے ہیں. بقول اقبال، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آثر میں ترشوائے سنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. لیکن وطن پرستی اس سمتنگ ہے، اس میں پھر انسان کا معیار ہو جاتا ہے، جو میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ اصولی اعتبار سے غلط ہو. جو میرے وطن کے لیے مفید ہے وہ ہر حال میں صحیح ہے، چاہے بالفعل وہ غیر اخلاقی حرکت ہو. وہ ہے وطن پرستی، قوم پرستی. پرستی صرف اللہ کی ہے.
ایک سوال ہے، عباس حسینی صاحب ہیں، کہتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آج کے موضوع سے قطع نظر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن شریف میں متعدد جگہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے یا پھر خود انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا. سوال یہ ہے کہ عبادت کے لیے حضرت انسان ہی کیوں، جبکہ بے شمار فرشتے اس کے لیے پہلے سے موجود تھے؟ دوسرا یہ کہ اگر آزمائش مقصود تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی سب جانتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرے گا، تو پھر آزمائش کیسی؟
دیکھیے، انسان کا مقصد تخلیق قرآن نے عبادت قرار دیا. عبادت کے معنی صرف یہ نماز، روزہ، حج و زکات نہیں، یہ عبادات ہیں. عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو دی ول آف گاڈ، ٹوٹل، ہما وقت، ہما تن، ہما جہت بندگی، جس کو کہا ہے شیخ سعدی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ بندگی جو ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. البتہ ہماری زندگی کا ایک ٹکڑا اس نے کاٹ کر، دو موتوں کے درمیان ہے یہ، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. پہلی موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، دوسری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. یہ پھر ایک الگ ایشو ہے، فلسفیکل ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو جو علیحدہ کیا ہے، یہ ہے امتحان کی ضرورت. شو یور ورک، پروو یور ورک، یہ اس کے لیے ایک امتحانی دور ہے. جیسے اقبال کہتا ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ابدی ابدی زندگی ہے، جہنم کی ہے یا جنت کی ابدی ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ 50-60-70 برس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے. اور اسی نظم کو پھر ختم کیا ہے، قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس میاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے، اگر کوئی جج مقدمے کے بارے میں ذاتی علم رکھتا ہو تو آج بھی دنیا کا قانون یہ ہے کہ پھر اسے اس مقدمے کو سننا نہیں چاہیے. جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. اللہ تو سب کو جانتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے یہی جنت میں جائے، اور اس کو حق پہنچتا ہے یہی کہ جہنم میں جائے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں نامہ اعمال تو صرف اس لیے کہ ہم پر اتمام میں حجت ہو سکے. اچھا بھائی اتنا کتابت کیا کہتے ہو ہم سے، پڑھ لو اپنی کتاب، کفا میں نفس سے کل یوم علیکم حسیبہ، تم کافی ہو حساب کر لو. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اس اعمال نامے کے بغیر کچھ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، لیکن جسٹس شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن.
ایک اور سوال، ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور اچھا سلوک کریں نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے، پھر بھی وہ ہم سے برا سلوک اور قطع رحمی کریں تو برائے مہربانی بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے؟ نیکی کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو اس وقت کیا کیا جائے؟
پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کو دوگنا ثواب ملے گا. ان کے سلوک پر صبر کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ صبر جو ہے رنگ لائے گا قیامت کے دن، جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہمیں دیے جائیں گے اور ہمارے گناہ ان کے حساب میں درج ہو جائیں گے. تو وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، تو ہم اپنا فرض کیوں ترک کریں؟ اسی لیے اس کو روکنا نہیں چاہیے.
سوال ہے، وی نو دیٹ دی ورک وچ آئی ایم ڈوئنگ از ناٹ کریکٹ بٹ وی آر فورس ٹو ڈو، دین واٹ شوڈ وی ڈو؟
اب یہ تو اس پر ہے سارا کہ وہ فورس کس نوعیت کی ہے. اگر تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے اور جان جا رہی ہے تو کفر کہہ کر بھی، کفر کا کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے. اگر مرنے کا اندیشہ ہے بھوک سے اور کچھ نہیں ہے سوائے کسی حرام شے کے، تو آپ مردار بھی اور سور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں اور آپ صرف اپنی کنوینئنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فورس ہو رہا ہے ایکسٹرنلی، وہ غلط.
ایک اور سوال ہے، عبد الحفیظ انصاری صاحب ہیں، ہمارے رشتے داروں میں کچھ صاحب مال ہر سال 4-5 لاکھ روپے عید الاضحیٰ میں قربانی پر مسلسل خرچ کر رہے ہیں، جبکہ قریبی رشتے دار اور پڑوسی کے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں اور پے در پے حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 177ویں کی بہت سی مد نہیں کر رہے ہیں. میرا سوال ہے، کیا ان کی ان نیکیوں کا کیا مقام ہے؟
میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا سخی، اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا، اس کا کیا حشر ہوا ہے اگر اس کا اصل موٹیو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے؟ اور اللہ کی رضا ہے تو جس کو جو دینا ہے لازمن دو، اگر نہیں دے رہے ہو اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے. وہاں تو جس کا حق مقدر ہے اس کو ادا کرو.
نشاط خورشید پیشے سے مدرسہ ہیں، آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے، نیکی صلہ رحمی محبت، کیا یہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی جانی اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں. وہ غیر مسلم کے جو ہاسٹائل نہ ہو ٹوورڈز اسلام، وہ پیسفل ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اس کی مدد کریں، اس کے دکھ درد بانٹیں، مجھ میں خطر کو رکاوٹ نہیں.
سوال ہے، کیا مسجد نبوی کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا یا خانہ کعبہ؟
پہلا قبلہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو میں نے آپ سے کہا 6 مہینے کے اندر اندر مسجد تعمیر ہو چکی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، 16 مہینے تک رہا. البتہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں، تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، ختم ہو گئی، جس میں وہ قبلہ بھی ہوتا کہ جو شمال کی طرف تھا.
حریت محمود پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا نیکی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے؟
ختم ضروری نہیں ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. خیرات و صدقات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ اتنے اخفاء کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے. زکات البتہ اعلان اعلان دو، زکات از ون آف دی پلرز آف اسلام. اسلام قانون کا جو نظام بناتا ہے دنیا میں، اس میں نظام معاشیات کا پلر ہے، سوشل جسٹس کے لیے بنیاد ہے، جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ حلال اعلان دی جائے گی اور وہ زبردستی دی جائے گی. آپ کی دکان کا حساب کیا جائے گا، 10 لاکھ کما لے 2.5% دے دو. اسی طریقے سے کارخانوں کا، آج زکات کے نام سے وہ صرف جو اپنے پاس کوئی کیش ویش ہے اس کی زکات نکال کر سمجھتے ہیں کہ زکات ہو گئی ہے. زکات تو اصل مال تجارت پر ہے، اور وہ جتنی ہو جائے گی اس کا آپ تصور کیجیے، اور وہ پھر یقیناً غرباء کا حق جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے دوران تقریر کہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ اگر غرباء کا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے، ضروریات پوری نہ ہو سکے، تو عمرہ کے مال میں سے بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن جو والنٹری صدقہ اور خیرات آپ کر رہے ہیں، اس کا کو چھپانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا، ریاکاری آ جائے گی.
شاہین سلیم، ان کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم بغیر کسی نیت کے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، کہ اللہ کے نزدیک وہ بھی نیکی ہے؟
اگر کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہے، ریاکاری آپ کی نیت نہیں ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، تو قطعاً اس میں وہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ نیکی ہی شمار ہوگی. انہیرنٹ اگر وہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے اللہ کے لیے، اور جیسا کہ میں نے کہا ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو. اس لیے کہ ریاکاری کو حضور نے شرک کہا، من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا.
راشد انصاری صاحب کا سوال ہے، آج کا موجودہ جمہوری نیکی کا تصور اور قرآنی تصور میں یقیناً زیادہ ظاہری فرق نہیں، لیکن کیا مذہبی تعلیم انسان کی فطری برائی کو روک سکتی ہے؟ ایک جمہوری نظام میں پینل کوڈ موجود ہوتا ہے، ہر اخلاقی جرم کے لیے کیا سزا ہے ہمارے پاس؟
اصل میں اخلاقی جرم اور وہ جرم جو کاگنیزیبل ہو، ان میں بڑا فرق ہے. کسی کو قتل کرنا یہ کاگنیزیبل آفینس ہے، اور کسی پر تہمت لگا دینا یہ بھی اخلاقی طور پر قتل ہے. اس کا آپ نے اس کی شخصیت، اس کی عزت جو ہے اس کو قتل کیا. اسی طرح کہا گیا غیبت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھا رہے ہیں کاٹ کاٹ کر، لیکن یہ کاگنیزیبل نہیں ہے، یہ وہ شے نہیں ہے کہ جس پر پولیس مقدمہ بنائے اور عدالت میں آپ کو سزا دی جائے. یہ اخلاقی ہے جرم، اللہ کے ہاں اس کا شمار اسی حساب سے ہوگا. باقی یہ کہ دنیا کی جتنی سزائیں اور پنشمنٹ ہم نے رکھی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہیں، اس کی کسی اگر بوڑھے آدمی نے جوان کو قتل کر دیا, اب پہلے تو یہ کہ وہ پکڑا جائے, اس پر مقدمہ ثابت ہو, وہ کلا کی گرا وغیرہ سے سارے گواہ بیٹھ جائیں اور یعنی نہ بیٹھیں اور کھڑے رہیں اور جج جو ہے وہ سزا دے تو کیا دے گا, پھانسی دے گا بس. کیا یہ اس کے جرم کے مساوی ہے؟ یہ تو کھا پی چکا, زندگی گزار چکا, بال بچے پال پوس چکا, اور وہ جو ہے اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں, ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بچے آوارہ ہو جائیں اور پورے معاشرے کے اندر برائی پھیلائیں. یہ کہاں کہاں تک جائے گی اس کے اثرات؟ کیا اس کے ہم وطن سزا دینا ممکن ہے؟ کیا اگر ہٹلر نے خودکشی نہ کی ہوتی تو کیا آپ اسے اس کے جرائم کی پوری پوری سزا دے سکتے تھے؟ وہ سزا اصل میں آخرت ہے, اسی لیے وہ ابدی معاملہ ہے سر, وہاں پر تو یہ نہیں ہے. اگر لوگ موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی, کھال جھلک جائے گی تو نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ جلن کو محسوس کرتے رہے, اس لیے کہ کھال کے اندر یہ جلن کا احساس, اندر گوشت کے اندر جلن کا احساس نہیں ہے.
میمونہ عثمان صاحبہ پوچھتی ہیں, کیا عورتوں کا سروس کرنا جائز ہے؟ میرا پیشہ استاد کا ہے, مجھے نامحرم لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مکمل پردہ بھی نہیں ہوتا.
دیکھیے میرے نزدیک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نمبر ایک تو جتنا بھی ممکن ہو سیگریگیشن آف سیکس, گویا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہو, عورتیں ادھر ہیں مرد ادھر ہیں, جیسے بعض دعوتوں میں ہوتا ہے خواتین ادھر ہیں مرد ادھر ہیں, بعض جگہ پر مخلوط ہوتا ہے, لیکن یہ کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا ہوا. پھر یہ کہ عورت کا ذاتی پردہ ہے, وہ دو ہے, ایک اس کا ستر ہے اور ایک ہے اس کا حجاب. غیر محرم مردوں کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتا. ہاں محرموں کے سامنے چہرہ کھلا ہو, ہاتھ کھلے ہو, پیر کھلے ہو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پورا جسم کورڈ ہو صحیح طور سے, نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو, نہ اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہو. یہ اگر ہے تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کاسیات عاریات سے, جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ ستر جو ہے وہ تو کور کرنا ضروری ہے, اس سے آگے صرف شوہر یا کوئی سرجن بوقت ضرورت مجبوری میں کہ عورت کوئی سرجن میں اویلیبل نہ ہو, باقی سب کے سامنے چہرہ بند رکھتے ہوئے چہرے کے اوپر ویل نقاب لے کر آپ کام کریں. تو اسلام اب یہ کہ اس وقت کسی عورت کی اگر مجبوری ہو گئی ہے تو اگر تو وہ عزیمت کے راہ پر عمل کرنا چاہتی ہے, شوہر فوت ہو گیا فرض کیجیے, اسے بچے پالنے ہیں, تو ایسا کام کرے جو گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہو, سلائی کڑھائی ہے, کوئی کاٹیج انڈسٹری ہو, بہتر یہ ہے کہ وہ باہر معاشرے میں نہ آئے. مکن نفی بجو سے کلنا, اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہے. مجبور اگر کرنا پڑتا ہے تب یہ کہ حجاب کے ساتھ مردوں کے ساتھ خلا ملا نہ ہو اور کسی نامحرم کے سامنے بغیر چہرے کے پردے کے نہ آئے.
اسد ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا سوال ہے, آفٹر ڈوئنگ نیکی ود این آنےسٹ نیئر کین وی فیل پراؤڈ ود ان آور سیلف وداؤٹ ایکسپوزنگ ٹو ادر؟
فیلنگ پراؤڈ از اے بیڈ ٹرم, لیکن خوشی ہو اس میں کوئی حرج نہیں. اذا ساعت کا سیئتوں کا وصرف کا حسنتوں کا فانتا مومنون, اگر تجھے کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تجھے رنج اور افسوس ہو یہ میں نے کیوں کر دیا, تو تو مومن ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. اچھا اپنی نیت کسی کو دکھانا نہ ہو لیکن ویسے ہی کسی کے علم میں آ جائے اور وہ تعریف کرے, اس پر بھی آپ کو خوشی ہو تو آپ مجرم نہیں ہیں, اس لیے کہ اس میں آپ کی نیت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے, وہ ظالموں میں ذات صدور ہے, وہاں اندھا بہرا حساب کتاب نہیں ہے.
رضوان سفیان طالب علم تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم اور انداز بیان کو اور بڑھائے, بہترین اجر دے. آمین. نمبر ایک, ایم بی بی ایس کے بعد کس بات نے آپ کو دینی علوم کی طرف کھینچا؟ دینی علوم سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا؟ تفصیل سے بتائے تاکہ اوروں کے لیے بھی رہبری ہو.
اصل میں پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ سارا معاملہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد نہیں ہوا. مجھ پر اپنے بچپن میں علامہ اقبال کا بہت اثر پڑا ہے. میں پانچویں جماعت میں تھا جبکہ میں باغ درا پڑھ رہا تھا, اگرچہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن میں گنگناتا تھا اور اسے ترنم سے پڑھتا تھا اور بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آتا تھا. اور علامہ اقبال میں جواب شکوا کا جو شعر ہے وہ گویا کہ میرے تحت شعور میں وہ چپک کر رہ گیا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو میں نے اردو کلام میٹرک تک سارا پڑھ لیا تھا علامہ کا. اس پر اضافہ ہوا حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام. اس کا ایک شعر مجھے یاد رہا اور وہ بھی میرے لیے زندگی میں مؤثر ثابت ہوا کہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ, خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. تو میرے یہاں اسلام کے بجائے قرآن آ گیا کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ. قرآن جو اس اعتبار سے کہ بند ہے جزدانوں کے اندر, صرف ایصال ثواب کی محفلیں کی جا رہی ہیں, پڑھا جا رہا ہے, یہ قرآن تو اصل میں حقیقت کے اعتبار سے ہماری نسبت کم سے کم قرآن کے ساتھ مر چکی ہے. تو یہ میرے تحت شعور کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ میٹرک میں میں نے عربی پڑھی ہے پانچویں جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک. اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اساتذہ پڑھانا چاہتے تھے اور لڑکے طالب علم پڑھنا چاہتے تھے. واقعی یہ کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی. تو میں نے عربی قواعد جو ہے وہ ایک حد تک خوب سمجھ لیے تھے. اسی زمانے میں میں مولانا مودودی کی تفسیر سے متعارف ہوا. جب جو فسادات ہو رہے تھے اور جو مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے باہر نکلنے پر چلے جانے پر مجبور کیا جا رہا تھا, کچھ عرصے ہم محصور رہے حصار میں جو میری جائے پیدائش ہے. اس زمانے میں ہم دو بھائی, ایک بڑے بھائی ہیں, ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر جو ترجمان القرآن میں تفسیر چھپ رہی تھی مولانا مودودی صاحب کے زمانے میں, اس کی سورہ یوسف ہم نے پڑھی. اس نے مجھے پوزیس کیا. آگے کا معاملہ میں کہتا ہوں کہ میرا کام نہیں, میں تو پوزیس ہو گیا تھا. آئی ڈونٹ ٹیک اینی کریڈٹ فار دیٹ. اور میں کالج داخل ہوتے ہی جمعیت طلبہ کا رکن بنا اور میں نے درس قرآن شروع کیا. اور اللہ نے جو کچھ صلاحیت دے رکھی تھی, کچھ منطقی ذہن دے رکھا تھا, وہ بیان کی صلاحیت تھی, تو اس سے وہ درس جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہوا. اور یہی چیز ہے جو میرا ذریعہ بنتی چلی گئی. درس دینا ہے تو تیاری کرو, تفاصیل سارے دیکھو اور پہلے پوری اس کی تیاری کر لو کہ آپ اس کے اندر کوئی گرامیٹیکل غلطی نہ کریں, کہ اقرار کی غلطی نہ کریں. اور یہی چیز میرا ذریعہ بن گیا ہے. درس و تدریس قرآن جو ہے یہی میرے علم قرآن میں اضافے کا موجب ہوا ہے. ویسے اگر دو منٹ میں اور لے لوں تو میں نے قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم جو ہے وہ چار سورسز سے اخذ کیا ہے. ایک سورس ہے جسے میں ابوین کہتا ہوں, دو باپ, ابو الکلام ابو الاعلی. یہ تحریکی مزاج کے لوگ تھے. ابو الکلام نے حزب اللہ قائم کی تھی 1913 میں بیعت کی بنیاد پر. ابو الاعلی نے جماعت اسلامی قائم کی 1941 میں. ان کی تفسیریں ابو الکلام کی بھی اور مولانا مودودی کی بھی, دیٹ از ون سورس. سیکنڈ, مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی. ان کی تفسیروں میں کلام میں ربط کا معاملہ, سورتوں کا آپس میں ربط, سورتوں کے مرکزی امور, ان پر زیادہ اہمیت ہے. میں نے یہ وہاں سے لیا. تو ان کو میں ہی این کہہ دیتا ہوں, حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے صحیح. دو میرے شیخین ہیں, شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا, اور شیخ الاسلام, ایک ہی شیخ الاسلام پاکستان میں ہوئے, اولین اور آخرین شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دونوں کا ایک کا ترجمہ ہے اور پانچ پارے کے حواشی بھی ہیں اور باقی سارے قرآن کے حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ میرے دو شیخین ہیں اور دو دفترین ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین. تو یہ ان چار سورسز سے میں نے اخذ کیا ہے، میرے منطقی ذہن نے اسے جوڑا ہے، جمع کیا ہے، اور جو اللہ نے قوت بیان دی تھی میری سائنس کی تعلیم نے اس کو ایک اور بیک گراؤنڈ، اس کو سکس ڈائمنشن آپ کہہ سکتے ہیں، سکس ڈائمنشن عطا کی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے اور میں اس کو شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنی بڑی ارلی لائف سے، اس کے علاوہ میری کوئی کسی دارالعلوم میں تعلیم نہیں ہے.
یہ سوال ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ہے، عبید الرحمان، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ کرام اور خانقاہی بزرگان دین کا مقصد حیات ہی خانقاہوں میں بیٹھ کر محض اپنا اور اپنے رفقا کا تزکیہ کرنا ہے، انہیں دین کے دیگر شعبہ جات مثلا اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی سروکار نہیں، تو پھر آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے، جو بیک وقت خانقاہ بھی دیکھتے تھے، درس حدیث بھی دیتے تھے اور وطن عزیز کی حرمت کے لیے تحریک ریشمی رومال جیسی مسلح بغاوت کی ابتدا فرما کر اس کی رہبری بھی کی تھی؟
میرا جواب صرف ایک جملے میں پورا ہو جائے گا، ایکسپشنز پروو دی رول. کیا پورا طبقہ جو ہے وہ ایک بہت بحثیت طبقہ اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ ایکسپشنز تو ہیں، آپ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی اونچی مثال دے سکتے ہیں، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپشنز ہیں. عام طور پر خانقاہی نظام جو ہے وہ اس راستے کی طرف نہیں آتا.
اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم سب یہاں مل بیٹھتے اور ایک اہم عنوان پر نیکی کا قرآنی تصور، جس پر ڈاکٹر صاحب کی ایک بلیغانہ تقریر سن پاتے. سامعین کرام، اس جلسے میں آپ کی شرکت، آپ کی شمولیت ہمارے عزم اور ہمارے حوصلے کو ایک سیمنٹ کی طرح مضبوط کر رہی ہے. آپ کا یہ تعاون ہمیں آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے گا، ایسی اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
ولکن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين